بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 686، سورہ مائدہ آیت نمبر 44.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنا أنزلنا التوراة، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی، فيها هدى، اس میں ہدایت کا سامان ہے، ونور، اور نور ہے. ہدایت کا سامان یعنی سچے عقائد، صالح اور رسول، یہ بھی ہیں اور اعمال کے طریقے بھی ہیں جو منور ہیں، نورانیت سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی اچھے اعمال، صحیح عقائد بھی دیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اعمال کی بھی ہدایت کی کہ یہ عمل کیجئے، یہ عمل کیجئے. ایسی توریت اللہ نے نازل فرمائی تھی. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اور اس کے ذریعے سے وہ نبی بھی فیصلہ کرتے تھے، حکم جاری فرماتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا. اور یہ توریت اللہ نے نازل فرمائی تھی للذین ہادو، یہودیوں کے لیے نازل تھی. والربانیون، اور اللہ والے درویش، یہ بھی فیصلہ کرتے تھے توریت سے. والاحبار، اور علماء یہود، یہود کے علماء، وہ بھی فیصلہ کرتے تھے توریت سے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی. وکانوا علیہ شہداء، اور اس کتاب پر وہ نگہبان تھے، نگران تھے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار تھے. پس اے لوگوں، اے یہودیوں، فلا تخشوا الناس، تم لوگوں سے مت ڈرو. یہودیت کو یہودیت تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بدل دی. قرآن مجید، اس وقت کی کتاب، اللہ کی کتاب توریت، جس طرح سے چاہتے تھے اس کے حکموں کو عدل بدل کرتے تھے، پیسہ نکالنے کے لیے دنیا کی لالچ میں ایسا حقیر کام کر دیا ان یہودیوں نے کہ پوچھئے نہیں. اب انہی یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ توریت اب ختم ہو چکی، منسوخ کر دی گئی، کینسل کر دی گئی، اب تم اس توریت پر باقی نہیں رہ سکتے، اب تم اس مان لے آؤ اس قرآن پر. اس کے لیے تم کو جھجک نہیں ہونا چاہیے، شرم نہیں آنی چاہیے، لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. فلا تخشوا الناس، بس تم لوگوں سے ڈرو نہیں کہ اب ہم کو لوگ کیا کہیں. ہوتا ہے ایک ملت سے دوسری ملت میں منتقل ہوتے وقت، ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں آتے وقت، ہمارے لوگ کیا کہیں گے، ہم کو کیا کہا جائے گا، یہ ڈر ہوتا ہے. تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے تم چھوڑ دو اس کو، آؤ اسلام کی طرف، آؤ اس دین حق کی طرف، اس قرآن کی طرف. فلا تخشوا الناس، لوگوں سے تم مت ڈرو. وخشونی، مجھ سے ڈرو. یہ اب تعالیٰ دعوت دے رہا ہے یہودیوں. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اور میری آیتوں کو چند داموں پر، معمولی داموں پر مت بیچا کرو. کیا بیچتے تھے؟ اللہ کی آیتیں بیچتے کیسے تھے؟ کسی کو مسئلہ اس کے موافق دینا ہے تو یوں بتا دیا کہ توریت میں ایسے ہی ہے، تمہارے لیے یہ چھوٹ ہے. اب وہ خوش ہو گیا، ان کو لا کر دے دی پتی. تو یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہوا. تم اللہ کی آیتوں کو، میری آیتوں کو ہلکے داموں میں، معمولی داموں میں مت بیچا کرو. یہ کیا کام ہے؟ دنیا کی حقیر ٹھیکریوں کے لیے تم اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہو، ان کے موافق مسئلے بتا دیے اور ان سے پیسہ وصول کر لیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، وہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ یہودی کافر ہوں گے اگر اللہ کے حکم کے فرمان کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا. معلوم یہ ہوا اللہ کے احکام جو نازل کیے گئے ہیں اس کے تقاضے کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے اللہ کے یہاں وہ کافر سمجھا جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ دینے والے، اللہ کے فیصلے کو کے مطابق عمل نہ کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. دیکھیں یہاں کل بھی اس کے تعلق سے باتیں سامنے آئی تھی، انبیاء علیہ السلام توریت کے مطابق فیصلہ کریں یہ حکم دیا گیا تھا، انہوں نے کیا. یہ توریت یہودیوں کے لیے اتاری گئی تھی، ہدایت کا سامان تھا، اعمال کے طریقے بتلائے گئے تھے، یہ بھی بات سامنے آ گئی. دو نام اور لیے گئے، الربانیون والاحبار. یہ ربانی اللہ والے، احبار یہ علماء، یہودیوں کے علماء، یہ بھی فیصلہ کریں اسی کے مطابق، توریت کے حکم کے مطابق ان کو کہا گیا تھا. ان حضرات نے تو کیا، اس میں کوئی شک نہیں، ربانیوں نے بھی کیا، احبار نے بھی کیا. ربانی یہ ربانی واحد ہے، ربانیون اس کی جمع ہے، مطلب یہ کہ درویش اللہ والے جن کے اوپر اللہ کا خوف غالب رہتا ہے ان کو کہتے ہیں ربانی. اور احبار یہ حبرن کی جمع، حبرن واحد اس کی جمع ہے احبار. یہودی علماء کو حبر کہتے ہیں، ایک ہوگا تو حبر کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ عالم کا، ہمارے یہاں اس امت کے اندر عالم کہتے ہیں، یعنی جاننے والا، قرآن اور حدیث پر بصیرت رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں عالم. اور اس زمانے میں حبر کہتے ہیں، احبار اس کی جمع کہلائی تھی. یہ دونوں دو درجے ہیں سمجھے، ربانیوں میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ والا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھے گا اللہ والا ہونے کے لیے بھی علم لازم ہے. خالی اللہ والا وہ گمراہ ہوگا اگر بغیر علم کے ہوگا، اسے معلوم ہی نہیں کس طریقے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ کو راضی اور خوش کیا جاتا ہے. علم کے بغیر کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا. ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، علم والا اللہ والا ہو اور اللہ والا علم والا ہو، یہ دونوں کے درمیان آپس میں جوڑ ہے، ربط ہے، ورنہ وہ کیا جانے گا اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوگی جب علم ہی نہیں اس کے پاس، کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیا حلال کیا حرام، کس سے اللہ خوش ہوتا ہے کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ علم اگر کسی کے پاس نہ ہو تو وہ کیسے اللہ والا بنے گا. تو اس لیے ربانیوں اس اللہ والے کو کہیں گے جو محض نرا خالی صوفی ہو اور اللہ اللہ کرتا ہو، باقی علم کے ساتھ اس کو کوئی واسطہ ہی نہ ہو، وہ درحقیقت ربانی نہیں، اللہ والا نہیں ہے. اللہ والے کے لیے شرط ہے کہ علم سے بھی اس کا لگاؤ تعلق ہو. ایسے ہی عالم کے لیے محض علم کا ہونا کافی نہیں ہے، وہ اللہ والا بھی ہو، یہ بھی ضروری ہے. اس کو اللہ کی پہچان ہو، اس کو اللہ کا خوف ہو، اس کے اندر عمل ویسے ہی ہو جیسے وہ عمل کر کے صرف خالی عمل کرے اور علم سے خالی ہو، ربانی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی عالم خالی علم رکھتا ہے اور عمل سے کورا ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا. ہر دو کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے. اللہ والے کے لیے بھی علم ضروری ہے، خالی اللہ اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اسی طرح علم صاحب علم کے لیے، عالم کے لیے علم کا خالی ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والا بھی ہو، ورنہ وہ جاہل ہو، علم کیا ہے، وہ شیطان کی طرح سے ہو جائے گا کہ جس کے پاس خالی علم تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس نے کی. ابھی ہم نے چند روز پہلے آپ کو بتایا اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہے، شیطان سے بڑھ کر کوئی عالم ہے کچھ نہیں. آپ کو ایک منٹ میں چت کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے دو سیکنڈ میں کیا. امام راضی دنیا کے مانے ہوئے مفسر، امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ مانے ہوئے صاحب علم، بڑے زبردست مفکر، زبردست یہ مفسر، اور اس سب سے بڑھ کر مانے ہوئے وہ علم کلام کے ماہر، بات کرنے میں زبردست گوتی بولتی تھی ان کی، لیکن ان کی بھی چلی نہیں، وہ بھی ہار گئے ہیں. جیسے کہ واقعات میں لکھا ہوا وہ بھی ہار گئے. تو شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں، شیطان سے بڑا عارف کوئی نہیں پہچاننے والا اللہ کو، اور شیطان سے بڑا عاقل بھی کوئی نہیں. یہ بھی یاد ہے، چنانچہ حضرت ماں تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، ماں شبہ علی تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے، شیطان کو تین آئین ہے حاصل ہے، تین آئین حاصل تھی، ایک آئین کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہوا. تین آئین مطلب بہت بڑا عاقل تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور بہت بڑا عارف تھا، اللہ کو پہچاننے والا تھا. تین آئین ہے اس کو، چوتھی آئین نہیں تھی اس لیے ناکام. اور وہ چوتھی آئین کون سی تھی؟ عاشق نہیں تھا اللہ کا. کیا مطلب؟ اگر عشق ہوتا تو پھر طرح طرح کے سوالات نہیں کرتا، آپ نے انسان کو کیسے پیدا کیا اور مجھ کو آپ سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں، یہ سب عالمانہ باتیں ہیں، ایسے ہی انگاڑی والی باتیں نہیں، عالم بھی تھا. اور اگر عشق اگر ذرا سا پیدا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال نہیں کرتا، سر وہ سر اپنا نیچے کر دیتا اور حکم مان لیتا، سب سے بڑا کامیاب دنیا میں وہی ہوتا. لیکن ناکام ناکام ایسا ہوا کہ پوچھیں، عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے. اسے کس نے بتایا کہ صاحب آگ غالب ہے مٹی پر؟ مٹی کو آگ کے سامنے سجدہ کرانا یہ کیسے؟ مٹی کے سامنے آگ کو سجدہ، آگ کے سامنے مٹی کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. اور آگ غالب رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، اور آپ مجھ کو حکم دیتے ہیں ان کے سامنے سجدہ کرنے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ علم نہ ہو تو کہہ سکتا تھا؟ ارے بتائیے نا، علم نہ کے بغیر کہہ سکتا تھا؟ کبھی نہیں. اور یہ عقل ہی کی تو دلیل ہے، اس طرح کی سوچ ان یوں جواب دینا چاہیے، عقل نہ ہو تو یہ جواب دیتا. اور عارف ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ وہ اس وقت جبکہ اللہ غضب کی حالت میں اس وقت کہتا ہے ربی انزلنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے آپ مہلت دیجیے. یہ عارف ہونے کی دلیل، اللہ تعالیٰ کو خوب پہچانتا تھا. ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے تھے اس پوائنٹ کو، نقطے کو، یہ سمجھیے کیا ہے. وہ یہ جانتا تھا کمبخت کہ اللہ غضب کی حالت میں بھی مغلوب الحال نہیں ہوا کرتے، مغلوب الغضب نہیں ہوتے، ایک دم غضب سے غصے سے بے قابو، جو کہہ دے اس وقت بھی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اللہ، یہ سمجھتا تھا. جیسے ہم لوگ ابھی غصے میں آئے تو ہم لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے گا. اسی لیے غصے کے فیصلے قابل قبول نہیں ہوا کرتے، غصے کے احکامات نافذ نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرتا اس وقت. غصے میں آدمی کچھ کہہ دے تو اس کا اعتبار ہی نہیں، آپ مغلوب الغضب ہو جاتے ہیں، غضب میں مارے غصے کے کیا کہہ دیا کیا. اچھا ہم نے یہ بھی کرتا ہے، معاف کیجیے گا، ہم کو یاد نہیں، معلوم ہی نہیں. تو یہ غصے میں انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مغلوب ہو جاتا ہے، جو اس کی زبان پر آیا بکواس کرتا جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں مانا، وہ سوچ کے کچھ نہیں کہتا. یہ کمبخت جانتا تھا کہ حق تعالیٰ ایسے نہیں ہے، وہ غصے میں مغلوب الحال ہو، مغلوب الغضب ہو کر ایک دم سے ہماری بات کو رد کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. چنانچہ اس غضب کی حالت میں بھی حق تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ مجھے آپ مہلت دیجیے گا قیامت تک کے لیے، مجھے موت نہ دینا. حق تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم کو مہلت. یہ کیوں کہہ سکتا ہے؟ یہ عارف کہہ سکتا ہے جو اللہ کو خوب پہچانتے. چنانچہ مولانا فرمان تین آئین اس کے پاس تھی، ایک آئین نہیں تھی، عشق کی آگ. عشق کی آگ اگر اس کے پاس ہوتی، عشق کا درد اگر اللہ کا خوف، اللہ کی وہ محبت کہ مر مٹنے کی صلاحیت، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں، اللہ کے حکموں کو بڑا سمجھنا، یہ اگر پیدا ہوتا جس کو عشق کہتے ہیں، اور اس کے ہم کہیں پیدا رہنے اس کے صفات کے والے کو عاشق کہتے ہیں، یہ چیز اس چیز کی کمی تھی. تو خالی علم سے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی کہہ دے کہ ہم صاحب علم ہیں، بیوقوف ہے وہ، اپنے آپ کو انڑی سمجھنا چاہیے. اس سے بڑا وہ تھا شیطان جو آپ کا دشمن ہے، محض علم کے ہونے سے نہیں، جب تک اس کے اندر تقویٰ اللہ کا خوف اور علم شامل نہ ہو اس وقت تک کوئی عالم عالم نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تزین و خوبصورتی پیدا نہیں ہو سکتا. چار کتابوں کے پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، یا صرف مسائل کے سمجھنے کا نام علم نہیں ہے، اس کے تقاضے پر عمل کرنا، عشق کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہونا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے حکم الہی پر مر مٹنے کی کیفیت پیدا ہونا، اس کا نام ہے علم. تو ان دونوں کو اللہ نے حکم دیا تھا توریت میں کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، توریت کی. لیکن توریت کی حفاظت یہ لوگ ان کے شروع کے دور کے لوگوں نے کیا، علماء نے کیا، لیکن بعد کے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کو بیچ آیا. اس کی حفاظت تو بہت دور کی بات، اس سے اپنی دنیا کے مطلب براری کی، حرص اور دنیا کے لالچ میں اس کتاب کا ستیہ ناش کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی تھی اور ان کو نگراں مقرر کیا تھا، لیکن وہ کر نہیں سکتے. چنانچہ اس کتاب کو جب اللہ نے فائنل کتاب بھیجی، آخری کتاب قرآن مجید، اس کے اوپر اپنی حفاظت کی ذمہ داری کے مہر لگائے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے یہ قرآن مجید، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب دنیا کا مائی کا لال آئے اور اس کی حفاظت کے اوپر اپنا چیلنج دکھائے، ہزاروں آئے، ہزاروں اسکیمیں ہوئی اس کتاب کو معاذ اللہ ملیامیٹ کرنے کی، لیکن ساری طاقتیں پھیلی ہوئی مٹ گئے، لیکن کتاب الہی ویسے کے ویسے باقی. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں تماشا ہے؟ پانچ سال کا بچہ حافظ ہوتا ہے کیا چیز ہے؟ ارے آپ کو ہم چیلنج دیتے ہیں دو عبارت یاد کر کے ہم کو دکھائیے، دو عبارت، دو آیتیں یاد کر کے ہم کو دکھائیے. اور کمال کی بات یاد رکھیے، کسی کتاب کا کوئی عالم حافظ نہیں ہے، توریت کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا کوئی حافظ سوائے اس وقت کے نبی کے، پیغمبر کا، کوئی نہیں. یہ ہے کمال کی بات. اور اس کتاب الہی کی، قرآن مجید کی کتاب کی، بچہ بچہ حافظ نہیں، کیا مطلب؟ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری کا نمونہ نہیں ہے. پانچ سال کا بچہ بہترین قرآن سنتا ہے، جیسے لگتا ہے خدیش کا قرآن ہے، امام حرم کا قرآن ہے. یہ واقعات ہوئے ہیں ایسے، دس دس سال کے بچے جیسے لگتا ہے ٹیلی کارڈ کا بٹن دبا دیا، بڑھ 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 پڑھنا شروع کیا، کہیں سے بھی پوچھیں. اب حیرت تو یہ ہوگی، ایسے حفاظ کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ پیچھے سے سنا ہے. سنائیے بنا سورت، سورہ مائدہ سنائیے. ہم لوگ سورہ مائدہ سناتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر شروع سے سناتے ہیں، وہ پیچھے سے سنانا شروع کر دیں، ہے مجال آپ کی قل اللہ سنا کے دکھائیے، پیچھے سے وہ پیچھے سے سناتے ہیں. آیت نمبر 18 سے اب لگائیے پیچھے، 18 17 16 15، یوں سنائیے، یوں سناتے ہیں. ایسے مشاء اللہ نے قرآن مجید کے ماہرین پیدا فرمائے. آج کے میں دور میں بھی ایسا نہیں پیدا، پرانے دور میں آج بھی ہے. تو یہ حفاظت کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے لی، چنانچہ ساری طاقتیں مٹ گئیں، قرآن اپنی جگہ پر قرار ہے، ہمیشہ رہے گا. آپ کو ہم نے ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ بتایا تھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ ثبوت نہیں اس کا، ایمان لے آئے اس پر. ایک بہترین زبردست خوش نویز انسان تھا، اور اللہ نے زبان کی بڑی قوت عطا فرمائی، نصرانی تھا اور علم دوست آدمی تھا. بڑے بڑے نصرانیوں یہودیوں میں بڑے 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 عالم ہیں، ایسا نہیں، ان کے بڑے بڑے وہ مدارس ہیں، جامعات ہیں جہاں وہ بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھتے ہیں. یہودی، نصرانی، غیر مسلم، ان کو ہم اصطلاح میں مستشرقین کہتے ہیں، عالم نہیں کہتے، مستشرق. غیر مذہب والا آپ کے مذہب کی معاملات میں ایک دم اتھارٹی، ماہر، ایسے مدارس ان کے ہیں. لوگوں نے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا کہ یہاں بخاری شریف اور مسلم شریف اور فقہ کی کتابیں پڑھے جانے، اور پڑھنے والے کون؟ یہودی نصرانی. اور ہم لوگ خوش فہمی میں ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہاں کے بچے پڑھ کر وہاں سے فارغ ہو کر کیسے زہر پھیلانے لگے دنیا میں جا جاتا. تو بہرحال وہ نصرانی بہت ماہر تھا کلام کے اندر، علم دوز آدمی تھا، ہارون رشید کی مجلس میں آتا تھا اور علمی گفتگو کے اندر شرکت کرتا تھا. ہارون رشید کو بہت پسند آیا وہ آدمی. مجلس ختم ہوئی تو بلایا، تمہارا نام کیا؟ فلاں. یہ نصرانی، ہم تم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آؤ ہم تمہارا اس میں استقبال کریں گے، تمہارا فلاح ہوگا اس میں، آ جاؤ. تو کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، ہم قبول کرنے کے تیار ہیں. اس کی زباندانی کو دیکھ کر اور علمی صلاحیت کو دیکھ کر یہ بہت متاثر ہوا ہارون رشید، اور اس کو اسلام کی دعوت دی. کتنے ان کے سامنے پیشکش رکھی، تم یوں کرو گے تو ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. نہیں، دو چار سال کے بعد پھر مجلس لگی، علمی مجلس، اس میں حصہ لینے کے لیے وہ پھر شریف ہوا. اب کی دفعہ شریف ہوا تو مجلس کے اندر ویسے ہی جیسے پہلے حصہ لے رہا تھا، زبردست حصہ، اس میں بھی حصہ لیا. اس کے بعد مجلس ختم ہوئی، ہارون رشید نے بلایا اور اس کو مبارکباد دی کہ ہم کو ایسا لگا کہ آپ تو مسلمان معلوم ہو رہے ہیں. وہ کہا کہ ہاں آپ مسلمان ہیں. کہا کیسے؟ جب ہم نے آپ کو دعوت دی تھی تب تو آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اور آج مسلمان ہیں، کیسے، کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے ہم کو پیشکش کی سب جگہ، اپنی جگہ ہمیں اسلام پسند نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام برحق ہے یا جھوٹا والا. اس کے لیے میں نے ایسا کیا، میں خوش نویس آدمی ہوں، بہترین خط لکھتا ہوں. میں نے توریت لکھی اور اس کے کئی نسخے کیے، اور کئی نسخے لکھ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا. ہر آدمی اس کا استقبال کر رہا ہے، ہر آدمی، اور ہاتھوں ہاتھ اس کو بکری ہو رہی ہے. 5 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچ رہا تھا، لوگ استقبال کر رہے ہیں، واہ واہ لائیے لائیے لائیے. حالانکہ ساری توریت میں نے گڑبڑ کر کے لکھی تھی، کوئی زبان اس کی، وہ کوئی لفظ اس کا صحیح نہیں تھا، سب ادھر ادھر کر دیا. کچھ مدت کے بعد میں نے انجیل لکھی، نصرانیوں کی، کرسچنوں کی انجیل، ان کے مذہب کی کتاب، سب آسمانی کتابیں، اس میں کوئی انکار نہیں. انجیل بھی میں نے اگڑم پگڑم کر دی، ادھر ادھر کر دی، اور اس کو لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو بھی قبول کیا. کچھ مدت کے بعد میں نے قرآن شریف کے نسخے لکھے، اس میں بھی گڑبڑ کر دی. اب جو لیتا ہے 50 مرتبہ ادھر 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 ادھر، اور آ کر مجھ سے کہتا ہے یہ کیسے آپ نے لکھ دیا، دوسرا ابھی آگے نہیں قدم بڑھا، تیسرا آیا یہ کیسے آپ نے لکھ دیا، یہ کیسے غلطی کر دی، کیوں ایسے غلطی کرنے کے لیے تم آئے ہو، کیا قرآن مجید بگاڑنا چاہتے؟ ایسا للکارا ہم کو، اور ایسی ڈانٹ پلائی کہ ہم حیرت میں پڑ گئے. ہم نے مان لیا کہ اس قرآن مجید کی حفاظت حق تعالیٰ خود کر رہے ہیں، چنانچہ بچے بچے آ کر مجھ کو ڈانٹ رہے ہیں. اس لیے میں نے سمجھ لیا کہ یہ قرآن برحق ہے، یہ اسلام برحق ہے، میں نے ایمان قبول کیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ایسے عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں علماء نے، تو حیرت ہوتی ہے کہ حفاظت کا نظام کیسے چل رہا ہے. حق تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق ہم کو دے.